الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سورہ احزاب کی 21ویں آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اس ماہ مقدس کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے حضور کے خصائص اور معجزات کا ذکر کیا تھا تاکہ ہمارا یہ جمعے کا اجتماع جمعے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کی برکتوں سے بھی ہم اور آپ متمتع ہوں آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنے اقوال اور اپنے افعال سے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ پیش کیا, اور رب کریم نے قرآن مجید قرآن حمید میں ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ان کا اسوہ, ان کا طریقہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال اور افعال کو اپنی زندگیوں میں ہم نے کس قدر نافذ کیا, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا یا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر, آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا, علماء فرماتے ہیں کہ یہ محبت رسول میں اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے کہ اگر حضور کے کمالات بیان کیے جائیں تو اس سے حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین اور ایمان کا حصہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو آدمی کما حقہ دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہو تو یہ محبت اطاعت کے جذبے کو پروان چڑھاتی ہے, اور آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاتا ہے. تو حضور کے خصائص بیان کرنا, حضور کے فضائل بیان کرنا, اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب محبت رسول آدمی کے سینے میں موجزن ہو جائے تو وہ اطاعت رسول کے جذبے کو بیدار کرتی ہے, اور جب اطاعت رسول کا جذبہ بیدار ہو جائے, آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار ہو جائے, تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دینا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر ایک مہر ثبت کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں اب کوئی کمی باقی نہیں رہی, اس لیے کہ اگر کوئی کمی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اطاع اللہ قرار نہ دیتا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب اللہ کی اطاعت ہے تو اب اس میں کوئی غلطی, کوئی کمی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا. اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو کسی شخص میں کمی اور غلطی کے تین پہلو ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی آدمی جس استاد سے علم حاصل کیا, جس سے کچھ سیکھا, یا تو استاد میں کمی ہوگی تو وہی کمی شاگرد میں آ جائے گی, وہی کمی سیکھنے والے میں آ جائے گی. اور ایک بات یہ کہ استاد میں کمی ہو اور دوسری یہ کہ پڑھنے والے میں کمی ہو, سیکھنے والے کی صلاحیتوں میں کمی ہو, تب کوئی خامی رہ جاتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے, جو کچھ سکھایا جا رہا ہے, وہ کتاب اگر ناقص ہے تو پڑھنے والے میں کمی رہ جائے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا, لہذا سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جس میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے, لہذا پڑھانے والے کی ذات بے عیب اور گویا کامل و اکمل ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, تو حضرت حسان ابن ثابت کا مشہور شعر آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. حضرت حسان کہتے ہیں کہ خلقت مبرا من کل عیب, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیبوں سے ایسا پاک پیدا فرمایا, کانک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کے رب نے آپ کو بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کامل اور اکمل, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی گویا کسی کمی اور عیب سے پاک ہے. اب آئیے جو کچھ پڑھایا گیا وہ کیا, قرآن مجید قرآن حمید پڑھایا گیا اور قرآن مجید قرآن حمید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پڑھانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, سیکھنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور جو پڑھایا گیا وہ قرآن مجید قرآن حمید. چنانچہ اب کوئی کمی کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا اور جسے میں نے خطبے میں تلاوت کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا, جانتے ہو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید لیے ہوئے ہیں. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. یعنی یہ فرمایا کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر امید رکھے ہوئے ہیں, یعنی کفار و مشرکین اس سے نکل جاتے ہیں. یہ ہم اور آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی ذات افضل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اس لفظ نے کہ حضور کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اس لفظ نے تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, حضور کے معاملات بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, حضور کی عبادت و ریاضت بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ایک باپ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, ایک شوہر کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا, اس میں بھی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے. غرض یہ کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جب زندگی بسر کرتے ہیں, ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور کیا ہم اور آپ اس نمونے کو گویا اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا, ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں. اور اگر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے, ہم نے کوشش تو لوگ کرتے ہیں لیکن کما حق کہو اس کا حق ادا نہیں کر پاتے, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کما حق کہو ہم نہیں کر پاتے, یا جو لوگ حضور کے اطاعت گزار نہیں آپ کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور کی 63 آیت میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں, ان کی پیروی نہیں کرتے, تو وہ لوگ اس بات سے ڈرے کہ ان کے اندر فتنے پیدا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنوں سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیں, اب ان کے اندر فتنوں سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر زلزلے آئیں گے, پھر مسلمان کا خون بہے گا, ان پر ظالم حاکم مسلط کر لیے جائیں گے. فرماتے ہیں یہ فتنوں سے مراد ہے اور اس کے بعد آخرت میں عذاب علیم ہے. تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان کا خون کہاں کہاں بہ رہا ہے. مسلمان کا خون دنیا کے ہر کونے میں بہ رہا ہے. افغانستان کو آپ دیکھ لیجئے, فلسطین کو دیکھ لیجئے, عراق اور کشمیر کو دیکھ لیجئے, مسلمان کا خون جو ہے بڑی تیزی سے بہ رہا ہے. یہ ساری کی ساری وجوہات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا تعلیمات کو فراموش کرنے کے سلسلے میں ہیں. ہمارے شہروں میں جو عجیب و غریب حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں, مراد یہ حادثات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین کے امتیوں نے ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. فرماتے ہیں میرے غلاموں تم میری تعلیمات کو فراموش مت کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کرنا ہمارے لیے عزیزان محترم دنیا میں بھی خسارے کا باعث ہے اور آخرت میں بھی خسارے کا باعث ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ کی تعلیمات کو ہم بعض چیزیں اس میں سے لیتے ہیں جو آج ہمارے ماحول میں بے پردگی اور خواتین میں جو برائیاں پیدا ہو گئی, مردوں میں اگرچہ ہیں لیکن خواتین کی برائیاں جو پیدا ہو گئی اس نے ماحول میں فحاشی اور عریانیت کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کی عورتوں کو ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائیں. صرف یہی نہیں کہ اگر عورت نے گناہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا, بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے دین کا پابند کیوں نہیں بنایا. اگر آپ باپ ہیں تو آپ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برائیاں گنوائی, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان فرمایا, امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو گودنے والی پر اور گدوانے والی پر اور بال نوچنے والی پر اور دانت باریک کرانے والی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے والی پر. علماء فرماتے ہیں کہ گودنے سے کیا مراد ہے, کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جسم میں سوئی کے ذریعے سے نقش و نگار بنائے جاتے اور اس کے بعد اس میں کچھ بھرا جاتا تھا. فرماتے ہیں گودنے سے مراد یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ گودنے والی پر گدوانے والی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت, اور بالوں میں جو بالوں کی چوٹی بنائی جاتی ہے حضور نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت فرمائی. اور فرمائے کہ جو لوگ جو خواتین اپنے ابرو اور بھووں کے بالوں کو نوچ کر باریک بناتی ہیں, فرمائے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اور جو خواتین اپنے دانتوں کو ریتی سے گر کر اور باریک بناتی ہے, فرمایا ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنے والی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. تو آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے گھروں میں خواتین میں یہ عام رواج ہو گیا کہ اپنی بھووں کو باریک کراتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال بھووں کے بالوں کو باریک کرانے والی پر بھی لعنت, اور گودنے اور گدوانے والے پر بھی لعنت. اور جو دانتوں کو باریک کراتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کرایا جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے پر بھی تبدیل کرنے والی پر بھی لعنت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ جن کے سینوں پر سانپ چمٹے ہوئے تھے اور وہ سانپ ان کا گوشت نوچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنا سود نہیں پلایا, رب کریم نے ان پر یہ مصیبت نازل فرما دی کہ ان کے سینوں پر سانپ چمٹے ہوئے ہیں اور وہ سانپ ان کے گوشت کو نوچ رہے ہیں. اب ذرا سا ٹہرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں کہ کیا عورت اپنے بچے کو اگر اپنا دودھ نہیں پلاتی تو کیا بازار کا دودھ بھی نہیں پلاتی, کیا کوئی اور خوراک اسے نہیں دیتی؟ ایسا تو ہرگز نہیں. وہ اگر اپنا دودھ نہیں پلاتی تو بازار کا دودھ یا خوراک اسے ضرور دیتی ہے. لیکن رب کریم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے کو تبدیل کرے تو اس پر بھی لعنت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس زمرے میں آتی ہے, اس لیے کہ آدمی اور عورت جب گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری اور عورت کی غذا وہی ہے, بچوں کی اس کی ماں کی غذا وہی ہے, تو کیا سبب ہے کہ عورت اسی غذا کو کھائے تو اس کے سینے میں دودھ آ جائے اور مرد وہی غذا کھائے تو اس کو دودھ نہ آئے؟ فرماتے ہیں عورت ہی کی خاصیت نہیں بلکہ اس عورت کے دودھ اترتا ہے کہ جو بچہ جننے والی ہو, جس کا چھوٹا شیر خوان بچہ ہو اس کا دودھ اترتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ خاصیت عورت کی بھی نہیں بلکہ اس عورت کی ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ ہو. تو فرماتے ہیں کیا تم نے اس سے نہیں جانا کہ تمہاری اس کی خوراک ایک ہے, عام عورت کی اس عورت کی خوراک ایک ہے, لیکن ایک کو دودھ نہیں آیا دوسرے کو اس لیے آیا کہ یہ رب کریم کی ذات ہے کہ جس نے اس بچے کے لیے اس دودھ میں اس خوراک میں اس کے لیے دودھ پیدا کر دیا, آپ کے لیے خون بنا دیا, آپ نے اس عورت نے وہی خوراک لی, آپ کے لیے تو اس سے خون بن گیا اور آپ کی اہلیہ کے لیے اس سے دودھ بن گیا. فرماتے ہیں کہ رب کریم کا یہ کرشمہ ہے, یہ رب کریم کی قدرت ہے کہ اس نے اسی خوراک سے آپ کے جسم میں خون میں اضافہ کر دیا اور اس عورت کے دودھ میں اضافہ کر دیا. فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس بچے کے لیے دودھ کو پیدا کیا. اب یہ کون ہوتی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کر دے. فرماتے ہیں حضور کے ان عورتوں کے سینوں سے سانس چمٹے ہوئے تھے اور وہ ان کا گوشت نوچ رہے تھے. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بھلا دیا, ہماری خواتین نے حضور کے ارشاد کو بلایا, ان پر آئے کی مصیبت کی وحی سنائی گئی. حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا, ایسے مردوں پر کہ جن کے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا, بڑی مشکل اور تکلیف میں تھے. حضور حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ من ہا اولائے, اے جبریل یہ کون ہے؟ جہاں ایک نقطہ آپ جان لیجئے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل امین سے بار بار پوچھنا من ہا اولائے کہ یہ کون ہے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور نہیں جانتے, یہ کلام کا حسن تھا, یہ حسن کلام تھا اور کلام کا ایک اسلوب تھا, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو وہ عالم ہے کہ فرش پر بیٹھ کر عرشیوں کی خبر رکھتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدر میں میرا بیٹا شہید ہو گیا, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں روؤں یا پھر مجھے بشارت دیجئے, مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا جنت میں داخل ہو گیا تاکہ مجھے صبر آ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر جلواگر ہیں لیکن عرش کی خبر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے ام حارثہ, کیا ایک جنت کی بات کر رہی ہو, ایک عام جنت کی بات کر رہی ہو؟ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت ام حارثہ کو صبر آ گیا. جانتے ہیں کہ حضرت حنظلہ مشہور صحابی رسول ہیں, ایک غزوے کے موقع پر جب شہید ہوئے, صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ کے ختم ہونے کے بعد اپنے شہداء کو اکٹھا کرتے اور ان کو دفن کیا کرتے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے شہداء کو جب اکٹھا کیا, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کہیں نظر نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ کے جسم کو ہم نہیں دیکھ رہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمانوں پر حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو یہ حال ہے کہ فرش پر بیٹھ کر عرشیوں کی خبر رکھتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل امین سے یہ پوچھنا کہ من ہا اولائے, اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ حسن کلام ہے, یہ کلام کا ایک اسلوب ہے. اور حضرت جبریل امین کی یہ ڈیوٹی تھی کہ تم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کا تعارف کراؤ گے, یہ بتاؤ گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی تعلیمات سے انحراف کیا, آپ کی تعلیمات کو پتے پش ڈالا اور وہ عمل کیے جن سے آپ نے منع فرمایا, لہذا ان کی سزا یہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک گڑے پر ہوا, اس گڑے کے قریب جب پہنچے تو اس میں بے انتہا بدبو تھی اور اس میں چیخ و پکار کی آواز آنے لگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہا اولائے, اے جبریل یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے حرام زینت کو اختیار کیا, اس زینت کو اختیار کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان پر اتنا عذاب ہو رہا ہے جو
غلط قسم کے گویا ناجائز طریقے سے زینت کرتی ہیں, اپنا جسم غیر نامحرم کو دکھاتی ہیں اور ایسی زینت اختیار کرتی جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا, تو رب کریم نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا. اور حضور نے جب دوبارہ پہلی بار پوچھا تھا کہ جبریل یہ آپ کی بینچیوں سے کن کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے, تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے غلط زینت کو اختیار کیا, جنہوں نے حرام زینت کو اختیار کیا. اور وہ زینت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حرام قرار دے دیا گیا لیکن ہم نے اسے اپنایا, سونا اور ریشم مردوں پر حضور نے حرام فرمایا ہم نے اسے اختیار کیا. صرف یہی حرام زینت اور یہی غلط زینت نہیں بلکہ ہر وہ کام کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ زینت بھی ہمارے لیے جائز نہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ مرد کہ جو عورتوں سے مشاورت کرتے ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی گئی, اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشاورت کرتی ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی گئی. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو آپ کو خواتین کی زیب و زینت مردوں سے مشاورت نظر آئے گی, اور اسے خواتین کے حقوق کا نام دیا جائے گا کہ یہ خواتین کے حقوق ہیں. عزیزان محترم, خواتین کے حقوق ہرگز وہ نہیں بلکہ خواتین کے حقوق کا تحفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تو عزیزان محترم, جو وعیدیں بیان کی گئی احادیث مقدسہ میں اور جو شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, عزیزان محترم, ہمارا حال بھی کہیں ویسا نہ ہو. اور پردے کو ہماری خواتین نے جو فراموش کر دیا, ایسا نہیں کہ یہ پردہ عورتوں کے حقوق کی علامت ہے بلکہ عورتوں کے حقوق کے منافی ہے. پردے میں اگر عورتیں رہیں تو ان کے حقوق پامال نہیں ہوں گے, اور بے پردہ اگر عورتیں گھومیں ان کے حقوق پامال ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں بعض خواتین نے کیسا عمل کیا, اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس کے کیا ثمرات مرتب ہوئے. تاریخ کی ایک کتاب میں ملتا ہے کہ برل صغیر میں جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں ان میں ایک ریاست بھوپال تھی, اور ریاست بھوپال کے والی کی اہلیہ ایک نیک خاتون تھی. کہتے ہیں کہ اس ایک وقت پر بھوپال میں صحت آیا اور لوگ پانی کو ترسنے لگے, تو والی بھوپال کی اہلیہ نے کہا کہ چلو ہم اور آپ نماز استسقاء ادا کرتے ہیں اور رب کریم کے بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا ہمیں پانی اور بارش عطا فرما. چنانچہ تمام لوگ جب جمع ہو گئے, مسلمان بھی جمع ہوئے اور غیر بھی جمع ہوئے, اور غیروں نے یہ گویا ذہنوں میں یہ پلاننگ کی اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا انہیں کس طریقے سے بارش عطا فرماتا ہے. والی بھوپال کی اہلیہ نے کہا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں, اور جب نماز استسقاء پڑھی گئی لوگوں نے دعا کی لیکن بارش کا کوئی پتہ نہ تھا, نہ بادل آئے اور نہ کالی گھٹائیں آئیں. لوگ تمسخر کرنے لگے, لوگ ٹھٹا اور مذاق کرنے لگے جو غیر مسلم تھے کہ مسلمانوں کے اس طریقے میں بارش کو وہ نہ لا سکے. والی بھوپال کی اہلیہ ایک نیک خاتون تھی, انہوں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس میدان میں خیمہ نصب کرو اور پردے کا پوری طرح اہتمام کرو. اہتمام کرنے کے بعد والی بھوپال کی اہلیہ اپنی چند کنیزوں کے ساتھ اس خیمے میں آئی, اور خیمے میں آنے کے بعد اپنے سر سے چادر اتارتے ہوئے رب کریم سے یہ کہا کہ مولا میرے ان بالوں کو تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں نے کسی نامحرم پر ظاہر نہیں کیے. مولا میں اپنے ان بالوں کا واسطہ دیتی ہوں اور اپنے سر سے چادر اتار کر کہتی ہوں کہ مولا بارش برسا دے. کہتے ہیں کہ اسی وقت بارش ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ایسے ایسے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے واقعات آپ نے بے شمار پڑھے ہوں گے. خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ, ملکہ زبیدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں اس کا شمار بندیوں میں ہوتا تھا. ملکہ زبیدہ کے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے. ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ میں ایک دن اپنے محل کی چھت پر اپنے سر سے چادر اتارے اور بالوں میں کنگھا کر رہی تھی کہ ایک خادم اچانک, اسے معلوم نہیں تھا کہ ملکہ یہاں موجود ہے, وہ اچانک جب آیا اور ملکہ پر نظر پڑتے ہی فوراً واپس چلا گیا. ملکہ نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس خادم سے پوچھو کہ اس نے ہمارے جسم کا کون سا حصہ دیکھا. خادم سے جب پوچھا گیا اس خادم نے کہا کہ میں نے صرف آپ کے بال دیکھے ہیں. ملکہ نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ میرے ان بالوں کو آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا, اس آدمی نے دیکھ لیا. اب میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ چیز میرے جسم کے ساتھ نہیں رہے کہ جسے کوئی نامحرم دیکھ لے فوراً اپنے بال منوا دیے. عزیزان محترم, آپ نے دیکھا کہ کیسا پڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور فرما برداری کا کیسا جذبہ خواتین میں تھا. آج ہماری خواتین میں وہ جذبہ نظر نہیں آتا. آج ہماری خواتین میں ایسا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم مردوں کا کام ہے کہ ہم اپنی خواتین میں دین متین کی تعلیمات کو اس طریقے سے رائج کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی اچھی بات کہی, اور حضور فرماتے ہیں لوگوں میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو آدمی اپنے قبیلے میں آنے کے بعد لوگوں کو متنبع کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, لوگوں کو اطلاع کرتا ہے کہ اے لوگوں ایک لشکر میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تم ایسا کرو کہ اس جگہ کو چھوڑ دو تاکہ اس لشکر کی دوا گاندھیوں سے بچ جاؤ. وہ جب لوگوں کو جب اس نے پیغام دیا قاتل نے, اس آدمی نے کہا کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تم ایسا کرو کہ اس علاقے کو چھوڑ دو. حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی بات کو سن کر بعض لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے کہ لشکر آ رہا ہے, اور اگر اس لشکر نے ہم پر حملہ کیا ہمیں تباہ و برباد کر دے گا. چنانچہ بعض لوگ وہاں سے چلے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک طبقے نے اس کی بات نہیں مانی, اور اس کی بات نہیں مان کر وہ وہیں موجود رہے. صبح جب لشکر آیا لشکر نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے, میں تمہیں متنبع کرتا ہوں, میں تمہیں اطلاع کرتا ہوں ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے. وہ لشکر گناہوں کا لشکر ہے, وہ لشکر خواہشات کا لشکر ہے, وہ لشکر معصیت اور ایشیا کا لشکر ہے, وہ شہوت کا لشکر ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا لشکر ہے, وہ ہماری تعلیمات سے انحراف کرنے کا لشکر ہے. اور وہ لشکر جب تم پر حملہ آور ہوگا تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت کے پلے میں آ جاؤ, تم میرے طریقے کے پلے میں آ جاؤ, تم میری تعلیمات کے پلے میں آ جاؤ. اگر تم میری تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور میری تعلیمات کے پلے میں آ گئے تم محفوظ رہو گے, اور اگر تم نے میری تعلیمات پر عمل نہ کیا تم اسی طبقے کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے. عزیزان محترم, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح ارشاد فرمایا اور واضح اشارہ دیا کہ تم میری تعلیمات کے پلے میں آ جاؤ, ورنہ یہ طرح طرح کے لشکر تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے, تمہاری معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے, اور طرح طرح کے فتنے تم میں آئیں گے. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت اور میرے طریقے کے پلے میں آ جاؤ اور میری پیروی کرنے لگ جاؤ. اگر تم نے صحیح معنی میں میری پیروی کی تو رب کریم تمہیں ایسے عذابوں سے ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا کہ جس کی وعید قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی کہ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی, ان کی تعلیمات سے انحراف کیا تو تم میں فتنے پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے حادثات ہوں گے, اس کا تم شکار ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو تم فلاح و نجات پاؤ گے. اسی لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اے لوگوں تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے, اور یہ ہر اعتبار سے نمونہ ہے, تمہارے چلنے پھرنے کے اعتبار سے نمونہ ہے, زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے نمونہ ہے, تمہاری عبادت اور ریاضتوں کے لیے نمونہ ہے, راہ حق میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے ایک نمونہ ہے, اور قربانی اور ایثار کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کے لیے عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور انہیں ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا. وما علینا الا البلاغ.